رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضان ببكر وأنمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولا صلي وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شوال المعظم کا اور شوال المکرم کا یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان سایہ فگن ہے. اس مبارک مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کی بے شمار بنیادی یادیں وابستہ ہیں، اور وہ یادیں جو ہمارے لیے تجدید عہد اور تجدید ایمان تجدید فکر وفا کا سبب بنتی ہے، اور ہنگامہ دنیا حرص لالچ حوث اور شیطان کی جانب سے ہمارے دلوں میں اتارے جانے والا یہ برا خیال کہ ہمیں موت نہیں آنی اور ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے غفلت جو شیطان دلوں میں دلاتا ہے، اس سے بندے کی طبیعت میں بدعملی اور بد کرداری اور بد اعتقادی کے وہ برے دروازے کھلے ہوتے ہیں. لیکن جن کے سامنے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور کھڑا ہونا اور اللہ کے حضور پیش کیا جانا اور اس کی رحمت و فضل کی بارش سے مومنین کو نہلایا جانا، جس نے یہ بنیادی حقیقت اور دین کا اصل الاصول اور سب سے بڑا سچ موجود ہوتا ہے، تو اس کے پائے عبادت اور اس کی فکر عبادت کبھی استقامت کے راستے سے متزلزل نہیں ہوتی، اور وہ دنیا کی طرف ایسی رغبت نہیں کرتا جو حرام ہے، اور اس سے ایسی رغبت دنیا کے اندر ایسی کوشش کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھول جائے، تو وہ بنیادی فکر کیا ہے کہ جو بندے کو ایمان ایقان رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضری اور قیامت کی حقیقت کو اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف فکر کو راغب کر کے رکھتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی کیا چیز ہمارے لیے سپورٹ کی اور مدد کی معاون ہو سکتی ہے، تو وہ سب سے اچھی چیز اور سب سے آسان حل ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے کردار، بالخصوص جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے فرمان اور آپ کے جل القدر صحابہ، آپ کے مخلصین اہل بیت اور وہ شہداء جنہوں نے اپنی خون کا آخری قطرہ گرا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے عہد اور وفا کو انہوں نے جلا دی ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا، ان کے واقعات کو پڑھنا، یہ ایمان پر، اسلام پر اور اللہ پر راضی ہونے کا ایک بڑا خوبصورت اور آسان عمل ہے۔ یہ ایک ایسا مجاہدہ ہے، ایک ایسی فکر ہے کہ جو طبیعتوں کے اندر خود عبادت کا ذوق، دین کی حقانیت، ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور جیسا مسلمان اللہ چاہتا ہے اور ہم نے اپنی نمازوں میں جس طرح کا بندہ بننا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو شریعت جس تعلیم کے لیے ہمیں پابند کرتی ہے، وہ تمام باتوں پر ہم خود بخود عمل کرنے لگیں، تو اس کے لیے کیا جوش، کیا جذبہ، کیسی فکر، کیسی دوائی، کیسی تلقین، کیسی توانائی ہم پائیں کہ یہ سارے سچے کام اور اچھے کام ہم بڑے خوش دلی سے کرتے چلے جائیں، خندہ پیشانی سے کرتے چلے جائیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچے۔ تو ان بڑے بڑے مجاہدات، ان بڑی بڑی مشقتوں میں ایک آسان عمل یہ ہے کہ صرف اگر ہم اپنی فکر، اپنے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو جگہ دینا شروع کر دیں اور ان کی زندگی کے وفا اور درستگی کے واقعات کو انتہائی سنجیدگی اور عمل کی نیت سے سننا، سمجھنا شروع کر دیں، تو خود ہماری بے ڈھنگی زندگی عمل کی طرف، ایمان کی طرف اور رضا الہی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ یہی مقصد ہے غزوات کو ذکر کرنے کا، اور یہی مقصد ہے حضور کی سیرت کو ذکر کرنے کا، یہی مقصد ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ شہداء کربلا کا ذکر ہو یا اولیاء کاملین کا ذکر ہو، اس لیے کہ ان کا ذکر ہمیں عبادت کی طرف راغب کرتا، ان کی محبت ہمیں اللہ کے دین کی طرف راغب کرتی ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اللہ خود کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو حضور کا استاذ بن سکا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی، ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے معلم ہیں، استاذ ہیں، لیکن حضور نے خود جس سے تعلیم حاصل کی ہے وہ مخلوق یا کوئی بندہ نہیں، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن علم القرآن، حضور خود فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے بڑے اعلی اخلاق سکھائے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شاگرد اور ساری خدائی اور ساری کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضور جو ساری کائنات کے استاذ ہیں اور معلم ہیں، تو حضور کی تربیت اللہ نے کن باتوں پر فرمائی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے اور مقام اور آپ کے اعلی منصب کے حوالے سے، اور پھر آگے آنے والی آپ کی بنیادی اور اتنی بڑی ذمہ داری کے حوالے سے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، استطاعت ہو تو حج کریں، مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، بیوی بچے ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں، پڑوس کے حقوق ادا، یہ ہماری ایک محدود ذمہ داری ہے۔ لیکن حضور کی ذمہ داری تو بہت بڑی تھی کہ جو حضور نے انجام دینی تھی۔ تو اب اس بات کو اگر میں اور آپ دیکھیں کہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، ایک حضور کی ذمہ داری، تو حضور کی ذمہ داری تو بہت سخت تھی، کیونکہ آپ کا منصب جتنا بڑا تھا، جتنی بڑی آپ کا منصب ہے اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری تھی۔ تو جیسا ہمارا منصب ہے ایسی ہماری ذمہ داری، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ حضور کی ذمہ داری تو بہت بڑی تھی، تو حضور نے اس کو کیسے ادا کیا، اور حضور کے منصب کے اعتبار سے اللہ نے آپ کے لیے کیا تلقین، کیا طریقہ، کیا سلیقہ، آپ کے لیے اپنی رحمت سے تجویز کیا کہ جو حضور کے لیے اتنے کٹھن مراحل کے لیے نبی ہونے کی حیثیت سے، لیکن ایک بشری تقاضے کے حوالے سے، ان باتوں، ان ہدایات سے حضور کو استقامت نصیب ہوئی اپنے مرتبے کے حوالے سے، اور حضور اس مضبوطی کے ساتھ ہر آگ کے سمندر کو پار کرتے ہوئے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر خوشبودار باغات تھے اور ہریالی تھی، اور وہ آزمائشوں کا گویا کہ جو امتحان تھا وہ گزر گیا۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس چیز کو اسی انداز میں ذکر فرمایا کہ محبوب، کہ ہم نے آپ کے استقامت کے لیے کیا کیا، فرما وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ان تمام تربیتوں میں خاص طور پر حضور کی نفسیاتی تربیت بحیثیت بشریت کے اور اعلی بشریت، ظاہر سی بات ہے میں اور آپ کوئی کام کرنا جا رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پر تو کوئی ہمیں منوا لے گا، کسی کے جبر میں دل نہ چاہتا ہو لیکن کسی کے ڈر سے اور جبر سے اگر ہم وہ کام کریں وہ کام ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ رنگ جو حاصل کرنا ہے وہ نہیں. لیکن ایک کام ایسا ہے جس کو ہمارا دل خود چاہتا ہے، ہم خود اس کام سے مطمئن ہیں اور ہمارا دل خود چاہتا ہے، تو ہم جس کام میں خود دل لگا کر کہ ہمارا اس میں بینیفٹ ہے، نفع ہے، اس کو چھوڑنے میں ہمارا نقصان ہے، ہم جب اس حقیقت کو دل سے پا لیتے ہیں، طبیعت سے پا لیتے ہیں، اس کی مٹھاس کو اندر پاتے ہیں، پھر وہ مٹھاس، وہ طبیعت ہمیں اس کام کی طرف ابھارتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ بڑے آسان انداز میں بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کام کرنے کا ذوق پھر کیسا ہوتا ہے، اس میں مزہ کیسا، جیسے ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو مین چیز ہے طبیعت اور نفسیات، آپ کی نفسیات. تو نفسیات کو مطمئن کرنے کا جو سب سے پہلا سلیقہ دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں تبلیغ اور استقامت کے حوالے سے جو میں اور آپ کاش اس کو سمجھ جائیں اور اس پر کام کر جائیں، اور اس پر ہم اگر کچھ کام کر جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوئے خاتمہ سے ہم بچ جائیں گے، اور دنیا و آخرت کے اندر جو بے وفائی کا داغ ہے وہ ہم نہیں لے کے جا سکیں گے، بلکہ اس حقیقت کو پا کر اللہ رب العالمین ضرور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہمیں وفاداروں میں شمار فرمائے گا. اور قبر کی حشر، قبر کی گھڑی اور حشر کی گھڑی یقیناً وہ اصل راستہ، اور مسجد میں اسی حقیقی راستے کی طرف ہدایت دی جاتی ہے، ممبروں سے، محرابوں سے، قرآن و سنت سے، وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. اس کی سب سے بڑی مثال ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. آج غزوہ احد کا ہم ایک خلاصہ تجزیہ اس کے مکمل واقعات سے نہیں، لیکن اس سے ملنے والے سبق اور ہمارے لیے نصیحت، ہمارے لیے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود غزوہ احد ہو یا بدر ہو، اس کو بڑے اہتمام سے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور مختلف دور گزرنے کے بعد واقعات دھیمے پڑ جاتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں، بے ذائقہ ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت کی تعلیم اور صحابہ کرام کے مخلصانہ واقعات اور حالات ہر دور میں ہر بار سننے کے بعد ایک نیا ذوق رکھتے ہیں، ایک نیا پیغام رکھتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اس پیغام کی طرف توجہ کرنی ہے. وقت ہمارا مختصر ہے، صرف میں اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، جو میں عرض کر رہا تھا اپنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ حضور کا کام تو بہت بڑا تھا، ہمارا کام تو بہت تھوڑا ہے، ہم تو تھوڑا سا کام کر کے جنت پالیں. حضور کا کام تو بہت بڑا تھا کیونکہ اتنا بڑا دائرہ رسالت ہے، اور آپ کو رسول بنایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت سکھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خدا کی قریب کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دلوں سے کفر و نفاق اور جو برے اخلاق ہیں وہ نکالیں. تو اتنا بڑا کام کہ سب لوگ خلاف، کوئی بندہ ساتھ نہیں، ایک تن و تنہا شخصیت کے لیے جرت کی کیا بات بنی، کیا وہ ایسی بات تھی جس نے حضور کو کی جرت کو مضبوط کیا آپ کے مقام کے حوالے سے، وہ کیا ایسا بنیادی سچ تھا جس کو حضور نے قبول کیا اور اللہ نے آپ کو دیا، جس سے آپ کی ہمیت اور غیرت اتنی بڑی اور اس مقام پر پہنچی جو ہے آپ کے لیے اور آپ ہی کا منصب ہے، کہ سرکار نے اپنے چچا کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ تو بہت چھوٹی آفر کرتے ہیں مجھے، میرے ہاتھ میں اگر یہ سورج اور چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں تنہا ہو کر وہ بات کرتا رہوں گا جس کا حکم مجھے اللہ نے عطا فرمایا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ریلیف ملے، لیکن ظاہر سی بات ہے ریلیف بھی بندہ اس چیز کا پانا چاہتا ہے جس کے لیے اس کی طبیعت تیار ہوتی، لیکن طبیعت جس چیز سے بھاگ جائے، ایک بندہ کہے کہ آپ ایک روپیہ ہمارے کاروبار میں لگا لیں تو ہم آپ کو 1 سال کے بعد 10 لاکھ روپے دیں گے، تو اس سے بڑی ریلیف کیا ہوگی؟ دل تو چاہتا ہے 1 روپیہ کیوں 10 لاکھ روپے لگائیں، لیکن پتا ہے بعد میں فراڈ ہو جائے گا، تو بظاہر تو ریلیف نظر آ رہا ہے لیکن آگے نقصان بھی کھڑا ہوا ہے، تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے. تو آپ دیکھیں صرف ریلیف اور آسانی کی خبریں بندے کو نہیں للچاتی، جب تک بندہ اس کے انجام سے متعلق نہ ہو جائے. تو یہی بات میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جلد بازی سے تھوڑے سے نفع کو دیکھ کر پوری موڑی کو گوا دینا یہ عقل مندی نہیں ہوتی ہے. نفع بھلے تھوڑا ہو لیکن موڑی برقرار ہو، جب وہ ہاتھ میں آئے تو کئی گنا نہ ختم ہونے والا نفع لے کر آئے، وہ بہترین تاجر ہوتے ہیں اور وہ سمجھدار سرمایہ دار ہوتے ہیں. اس پر توجہ کرتے ہوئے اگر ہم نبی پاک کی زندگی کی طرف چلیں تو اس فلسفے کو میں سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لاؤں کہ حضور کی جرت کے لیے، حضور کی استقامت کے لیے، یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور معصوم تو ہیں لیکن تقاضۂ بشری اور ایک انسان کامل ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ایک انسان کی نفسیات کے اندر جو کیا چیز سب سے پہلے آنی چاہیے، اس کی سب سے پہلے آشکارا ذات مصطفیٰ میں کیا گیا، اور وہ کیا تھا جو قرآن نے ذکر کیا کہ وہ کل نقص علیک من انباء الرسل، حضور ہم آپ محبوب ہم آپ کو ہر رسول کا قصہ سنائیں گے. یہ اللہ کہہ رہا وہ کل نقص، ہر رسول کا نقص ہم آپ کو قصہ سنائیں گے. حضرت موسیٰ کا بھی قصہ آپ کو سنائیں گے، حضرت ابراہیم کا قصہ سنائیں گے، حضرت نوح کا قصہ سنائیں گے، کس طرح ان کے سامنے مشکلات کھڑی تھی لیکن وہ کس طرح استقامت کے ساتھ اپنا کام کر گئے، اس لیے کہ ان کو بھی ہم نے اپنی رحمتوں کے قصے سنائیں. تو فرمایا آپ کو بھی وہ سچی باتوں کے قصے، ان واقعات کو سنائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ واقعات تو گزر گئے، وہ لوگ تو گزر گئے، اس سے ہمارے لیے عمل اور تربیت کی بات کیا ہے؟ تو اللہ نے آگے جواب دیا، ما نثبت بھی فوادک، ان واقعات کو سن کر اس کو قبول کرنے سے آپ کے دل کو استقامت ملے گی. کافروں کا یہ جھٹا بہت بڑا ہے، لیکن جب سچ آپ ان باتوں سے لے لیں گے تو آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ حالات بدل جائیں گے، اور یہ جو جھٹا یہ منتشر ہو جائے گا اور حالات تبدیل ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ اب یہاں سے قرآن کی اس آیت سے پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی منصب کے حوالے سے اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز شمار کی ہے وہ واقعات تھے. تو یہ قصے کہانیاں نہیں ہوتے، یہ انسان کی نفسیات ہیں. اگر آپ علم نفسیات بھی پڑھیں تو نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک کام جو کبھی نہ ہوا ہو اس کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک کام جس کو کچھ لوگ کر گئے ہوں تو پریکٹیکل طور پر اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی نفسیات اور اپنے نیچر میں نقال ہے. جس کو خاص علمی زبان میں کہتے ہیں وہ تقلید پسند ہے، اگلے کو جس راستے پر چلتا وہ دیکھے گا خود ادھر لگے گا، اس طرف وہ چلے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عقل و شعور اللہ نے اس کو دیا، لیکن علم نفسیات کا یہ قاعدہ ہے، اور نفسیات کو سمجھے بغیر نہ کوئی باپ صحیح باپ بن سکتا ہے تربیت کے حوالے سے. علم نفسیات اگر اس کو نہیں سمجھ میں آئے اور اس کا علم اس کے پاس نہ ہو تو نہ وہ اچھا مرشد بن سکتا ہے، نہ اچھا وقت اچھا لیڈر بن سکتا ہے. جو لوگوں کے نفسیات ہی نہیں جانتا، جو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا، انسان کے اتارو چڑھاؤ کس دھیان کس وجہ سے ہوتے ہیں، ان دھیان اور اس کے جذبات کو ابھارنے والی جو چیزیں، ان بنیادی باتوں کو جو نہیں جان سکتا وہ قوم کو کیسے لیڈ کرے گا؟ تو اس لہذا انبیاء کی نفسیات سب سے کامل ہوتی ہیں. اسی لیے تو ان کے سامنے بیٹھا ہوا شخص چھوٹی سے چھوٹی عقل والا بھی ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا ماہر علم بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے فرمان سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں کے درجے کی سطح کو سمجھتے ہیں. تو جو مرشد درجے کی سطح کو نہ سمجھ سکے تو وہ کیا تلقین کرے گا؟ وہ مبلغ کیا تقریر تک جو اپنے وہ کیا اچھا باپ بن پائے گا بے اعتبار تربیت کے؟ تو لہذا اس لیے اور نفسیات کو درست کرنے کا میں یہ نہیں کہتا بہت ہی اچھا اس علم کو پڑھا جائے، اگر اس علم کو نہ بھی پڑھا جائے تو صرف حضور کی زندگی کو پڑھ لیا جائے، صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیا جائے، اہل بیت کی زندگی کو پڑھ لیا جائے، اولیاء کی زندگی کو پڑھ لیا جائے، تو بندے کو اچھے اور برے کے نتائج سمجھ میں آ جاتے ہیں اور ہر انسان کی نیچر اور تربیت سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے قصے ہیں، اس لیے قرآن کے اندر جتنی آیات ہیں ان آیات میں تقریباً 45% حصہ واقعات کا ہے. تو یہ میں آپ اور اپنے آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو کھیل تماشا نہ سمجھے، بس ایسی جی 15 شوال آیا تو ہم بیٹھ گئے سیدی شہدا کا ذکر کرے چلے گئے، 17 رمضان آیا تو بدر والوں کا ذکر کر لیا، 10 محرم آیا تو کربلا والوں کا ذکر کر. بہت بڑی سعادت ہے، یہ یوں بھی سننا سعادت ہے، میں اس کو معاذ اللہ ڈگریڈ نہیں کر رہا، یوں بھی سننا سعادت ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ اس سننے کے بعد جو ہم نے سبق لینا ہے وہ کیا تھا، وہ اصل چیز ہے. یوں بھی سننے سے بخشے جاتے ہیں لوگ، کہ وہ ذکر اگر صرف محبت سے سن لیا جائے ان بندوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بندے بڑا اعلیٰ ذرا ان کی باتیں سنیں، ایک بندہ سادے انداز میں یہ ایک کی فکر ذرا اعلیٰ ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ اعلیٰ اور بڑے لوگ ہیں میرے محبوب ہیں، لیکن جیسا انہوں نے کیا ویسا میں کروں گا، یہ آگے کی فکر ہے. تو چاہیے یہ کہ آگے کی فکر تک پہنچے، لیکن اگر کوئی آگے کی فکر تک نہ پہنچ سکا ان سے محبت رکھتے ہوئے صرف ان کے واقعات کو بھی پھر وہ بھی محروم نہیں ہوتا. جس طرح قرآن نے ذکر کیا کہ کتا نیک لوگوں کے پیچھے چلا گیا تو وہ کتا نہ رہا بلکہ انسانی شکل پا کے جنت پا گیا. تو صرف دیکھیں صرف ساتھ چلنے سے بھی اللہ رب العالمین کہ انہوں نے کچھ نہ کیا میرے محبوبوں سے محبت تو کی، لیکن صرف یہاں لیکن یہ بات لینا کہ کہیں پھر بدعملی بھی نہ آ جائے نا، اس کے ساتھ خوف بھی ہو کہ میں محبت جس سے ساتھ کر رہا ہوں میرا کردار تو اس جیسا نہیں ہے، میں محبت جس سے کر رہا ہوں میرا عمل اس جیسا نہیں ہے، تو یہ انتہائی شرمندگی کی. جب یہ خیال جاگے تو پھر بندہ اپنے آپ کو وہیں تک نہ روکے، آگے تک بڑھے کہ میں ان سے پیار بھی کروں گا اور یہی وہ میرے بہترین مشیر اور مقتدا ہیں. کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر میں مختلف اپنے مرضوں کی رپورٹ چیک کرا کر اپنے مرض کی تشخیص کرتا ہوں، پھر مجھے تو نہیں پتا ہوتا کہ رپورٹ میں کیا لکھا، لیکن ڈاکٹر پر مجھے بہت اعتماد ہوتا ہے، وہ کاغذ پر جو لکھ دیتا ہے میں دوائی حاصل کر کے کھانا شروع کر دیتا ہوں، اس اعتماد سے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دیتا. تو جس طرح میں ایک ڈاکٹر کے سامنے اپنے مرض کی تشخیص کروانے کے لیے سب چیزیں پیش کرتا ہوں، تو میرے ایمان اور میری آخرت کی سب سے بڑی تشخیص کرنے والے اللہ کے رسول صحابہ اہل بیت، جن کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کروں اور ان سے میں نصیحتیں حاصل کروں. اب آپ دیکھیے، تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ حضور کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات بتائے. تو یہ واقعات جو ہیں بندے کے اندر، ایک تو یہ دھیان سب سے پہلا آتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میرے نزدیک آئیڈیل کون ہے، میرے مقتدا کون. جس کو یہ یاد رہ جائے کہ میں کس کا ہوں، جس کو اپنا گھر یاد ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جس کو گھر کا پتہ یاد نہیں رہے وہ پورا دن بھٹکتا رہے گا، لیکن جس کو بھٹک گیا لیکن گھر یاد تھا تو وہ شام کو لوٹ آئے گا. تو کسی سیانے نے کہہ دیا تھا نا کہ جناب صبح کا بھٹکا شام کو گھر آئے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، کہ گھر تو اس کو یاد تھا. تو ان واقعات میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ یاد رہتا ہے اور اس کے رسول یاد رہتے ہیں، مخلصین صحابہ یاد رہتے ہیں، اہل بیت یاد رہتے ہیں، اولیاء یاد رہتے ہیں. یہ یاد رہتے ہیں تو پھر اسے خدا بھی یاد رہتا ہے، قیامت بھی یاد رہتی ہے، جواب دہی بھی یاد رہتی ہے. تو جسے گھر یاد رہا وہ بھٹک گیا لیکن پھر لوٹ کر آ جاتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ جو بھٹک گیا اور گھر ہی یاد نہ رہا تو یہ بڑی مصیبت ہے. تو 15 شوال تاریخ اسلام کے اندر، شوال کا یہ مہینہ غزوہ احد کے حوالے سے ایک بڑی اہمیت رکھتا، اور یہ غزوہ سمجھنے جیسا غزوہ ہے. ایک تو آپ اس کو صرف پڑھتے چلے جائیے، واقعات بڑے محبوب واقعات اور بڑے پریشان کن معاملات بھی اس کے اندر ہیں، بڑے دل سوز باتیں بھی ہیں کہ ایک بدبخت کافر نے، جس کو عتبہ بن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، وہ ملعون ابن قمیہ کے نام سے، سرکار جب زخمی ہوئے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو احد کی ایک گھاٹی میں لے جایا گیا، تو انہوں نے کافروں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا، تو اس بدبخت نے نیچے سے بہت بڑے بڑے پتھر مارے اور ایک پتھر جا کر حضور کے چہرے مبارک پر لگا تھا. یہ نیچے کے دانت کو عربی زبان میں رباعیہ کہتے ہیں، یہ نیچے کے جو دانت ہوتے ہیں رباعیہ، وہ پتھر اتنے زور سے لگا تھا کہ سرکار کی بینی مبارک سے بھی خون آیا، اور یہ دندان مبارک کی جو آگے کی نوک ہے، دانت نہیں ٹوٹے بلکہ یہ رباعیہ جو ہے، یہ دندان مبارک کا اوپر کا حصہ جو تھا یہ گویا کہ ٹوٹ گیا، اور سرکار نے اپنے خون کو خود پکڑا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار یہ فرماتے تھے، بس اس کو روکو، اگر یہ زمین پر گر گیا تو عذاب آ جائے گا. اللہ اور حضور یہ فرماتے تھے، یا اللہ ان پر رحم کر دے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے، یا اللہ ان پر رحم کر دے، یہ مجھے جان نہیں رہے. ایسے کئی دل خراش واقعات، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی، اللہ اکبر، جن کے غم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر تک نہیں بھلایا، یہاں تک کہ جب حضرت نجاشی مسلمان ہوئے، وہ آئے، سرکار نے ان کا سلام قبول کیا، اور ان سے پھر سرکار نے جیسے کیونکہ مخلص تھے، جب وہ آ گئے وہ روئے حضور کے سامنے، تو سرکار نے کرم فرمایا، فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، وحشی تم اگر قبول کرو، حکم نہیں دیا، بخاری شریف میں ایک یعنی ریکویسٹ ہے تم سے. کہنے کے کیا؟ فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کہیں اور چلے جاؤ، اللہ اکبر، اور میرے سامنے پھر کچھ پھر تم نہ آؤ. تو وہ روتے ہوئے حضرت وحشی وہاں سے چلے گئے، یعنی ان کا ایمان مقبول تھا. لیکن یہاں پر جو حضور کو صدمہ پہنچا ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا کہ تم میری ایک درخواست قبول کر لو، یہ ہو سکتا ہے وحشی؟ وہ کہنے لگے کیا یا رسول اللہ؟ ان کا فوراً مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے اس بات کی تلافی کروں جو مجھ سے ہوا آپ کے چچا کے حوالے سے. سرکار نے تو پہلے واقعات ان سے سنے کہ بتاؤ تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے کہا حضور آپ کو تو سب پتا ہے. نے حضور نے فرما پھر بھی میرے چچا اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اللہ کہ حضور میں نے ان کو دیکھا کہ حضرت حمزہ احد کے میدان میں خدا کے شیروں کی طرح دھاڑ رہے تھے. کسی بڑے سے بڑے کافر میں جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ کے سامنے آ کر بات کرتا. 10-10 15-15 لوگ آتے اور صرف آپ ایک آواز لگاتے تو وہ دوڑ لگاتے تھے. آپ کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں تھا. سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوا وحشی؟ کہنے لگے حضور وہ ابن عبد العزیٰ جو سب سے بڑا ان کا پہلوان تھا، وہ آیا اور اس نے بڑے ڈینگے کے ساتھ آواز لگائی کہ تمہیں تو موت پسند ہے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو آؤ پھر میں اپنے ایک تلوار سے تمہارے 40-40 بندوں کو ماروں. تو حضرت حمزہ اس کے سامنے آئے اور حضرت حمزہ نے کہا کہ ایک جملہ کا جو بخاری شریف میں ہے، 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اپنی مسجد میں غزوہ احد پر کچھ گفتگو کریں گے، کچھ تفصیلی بات وہاں کریں گے، لیکن میں صرف ضمن ایک بات یہاں پر عرض کر رہا تھا. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ تو نے یہ جملہ کہا ہے کہ ایک تلوار سے تو 40 مسلمانوں کو مارے گا؟ کہاں. تو آپ نے اس کو ایک جملہ کہا تھا کہ عرب کے اندر ختنہ کرانی والے کے بیٹے ذرا میرے سامنے آ جا. بخاری کے اندر جب وہ سامنے آیا تو یہ روایت میں موجود ہے آپ نے ایک تلوار کا وار کیا، اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کے دائیں کاندھے کو پھاڑتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی تک تلوار پہنچی تھی. ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غران ستبت پہ لاکھو سلام، سبحان اللہ. یعنی یہ جرت و طاقت کا ایک تلوار کا وار تھا. آپ اندازہ لگائیے یہ ہڈی کو کاٹ کر، پھسلیوں کو کاٹتے ہوئے اس کی کمر کی ہڈی تک تلوار کو پہنچنا، اور تلوار کا سائز کتنا لمبا ہوتا ہے تو وہ بازو میں طاقت کتنی تھی. دیکھیں چیز اگر چھوٹی ہوگی تو طاقت زیادہ لگے گی، اس کی لمبائی بڑھے گی تو طاقت کم ہوگی، لیکن اتنا زور سے وار کرنا کہ اس کے دائیں پہلو کو گردن کے تحت کاٹتے ہوئے، سینے کو پھاڑتے ہوئے، اس کی کمر کی آخری انتہا تک تلوار چلی جائے، تو مجھے بتائیے کہ اس بازو میں اللہ نے طاقت کیسی رکھی ہو. تو باشی نے یہ کہا کہ حضور یہ ان کی طاقت تھی کہ ایک وار کے اندر انہوں نے اس کو دو لخت کیا، اور میں خود گھبرایا ہوا تھا کہ لیکن میں گھاٹی کے پیچھے چھپ گیا. حضرت حمزہ تلوار لے کر سینہ تان کر لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اسی وقت میں نے چھپ کر ایک پتھر کے پیچھے سے اپنا چکو پھینک کر مارا، اس لیے کہ میں حبشہ کے اندر چکو مارنا میں نے سیکھا ہوا تھا اور میں بڑا ماہر تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خنجر آ کر آپ کی ناف کی طرف لگا، اور ایک آتا ہے کہ وہ آپ کے گردن پر لگا. تو کہا اتنا تیز تھا کہ اس نے شہرگ کو کاٹ دیا، اور حضرت حمزہ بحث اس شیپ میں کہ جس طرح کا رکوع میں بندہ جاتا ہے، اس حالت کے اندر آپ ہوتے ہوتے زمین پر تشریف لے آئے. سرکار نے اس واقعات کو سننے کے بعد حضور بہت زارو قطار روئے. حضور نے فرمایا کہ بشی تمہارا ایمان مقبول ہے، لیکن تم جو ہے اگر ایسا ہو سکے، میں نے اس کا درخواست میں مانا کیا ہے، ریکویسٹ میں مانا کیا ہے، کیونکہ روایت کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ تم میرے سامنے پھر نہ آؤ اور کہیں چلے جاؤ. تو بشی چلے گئے. تو یہ دل خراش واقعات بھی احد کے اندر ہوئے، لیکن میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو آخری بات یہاں پر عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ محمد بن قسطلانی رحمہ اللہ، جو شارح بخاری بھی ہیں، اس بچے سے کہیں بڑی، شارح بخاری بھی ہیں اور آپ کی بڑی معناس کتاب المواہب اللدنیہ ہے، اس میں آپ نے کہا کہ احد کی جنگ جو تھی وہ مسلمان فتح کر چکے تھے، اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مسلمان ان کو دوڑا رہے تھے. یہ حال تھا کیونکہ حضرت حمزہ اس وقت حیات تھے. لیکن اچانک یہ جنگ شکست کی طرف آئی. اس میں وہی بات تھی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ اکرام کو، 50 لوگوں کو خاص طور پر جو ہے وہ اس گھاٹی میں کھڑا کیا تھا. یعنی اگر آپ یوں دیکھیں گے کہ آج موجودہ جہاں مسجد بنی ہے نا، یہاں حضور کا لشکر کھڑا تھا، اور حضور اسی کے سیت میں مسجد نبوی سے آئے تھے. اگر آج آپ یوں سمجھیے کہ آپ سید الشہداء کی طرف آ جائیں اور حضرت حمزہ کے قدموں میں کھڑے ہوں، اور پشت پر آپ کی مسجد ہوگی نا اور سامنے قدمین ہوگے، تو یہ سیدھا راستہ تھا جہاں سے کافر آئے تھے. یعنی اس طرف سے وہ آئے، یعنی ایل شیپ آپ سمجھ لیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ جبل الرحمان جس میں آج لوگ چلتے ہیں، یہ بڑی طویل گھاٹی تھی. یہ خطرہ تھا کہ کافر کہیں پیچھے سے کچھ لوگ نہ آ جائے. تو حضور نے اس لیے کہا کہ ہم تو یہاں پر، یہ گھاٹی ہمارے پیچھے، تو 50 بندوں کو حضور نے وہاں پر چھوڑ دیا تھا. اور فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تو وہاں سے ہٹنا نہیں. اور اتنی تاکید سے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہمارے لاشیں زمین پر گر رہے ہیں، اور گرد و نواح کی جھاڑیوں سے پرندے اڑ اڑ کر آ رہے ہیں اور ہمارے بدنوں کو نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے وہاں سے نہیں اترنا. یہ بھی حضور نے فرمایا. لیکن جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. جب کافروں کو دوڑایا تو وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے جوتے چھوڑ کر، سامان چھوڑ کر، ان کے کپڑے اتر گئے تھے اور برہنہ بھاگ رہے تھے خوف سے، کہ جہاں حضرت حمزہ کی آواز، جہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی للکار، اور جہاں حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص جیسے شیر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دوڑایا ان کو. لیکن انہوں نے جب اوپر سے دیکھا کہ جناب یہ تو سب بھاگ گئے، معاملہ اوپر ہے، عبداللہ بن جبیر روکتے رہے کہ حضور نے اتنی بڑی بات کی اور تم بھاگ رہے، انہوں نے کہا نہیں الغنیمہ، اب کافر لوٹ کر نہیں آتا. انہوں نے اپنے اجتہاد کیا اور وہ نیچے اتر کر آ گئے. اور حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی ترکیب میں تو بڑے ماہر تھے. انہوں نے جب نظر کی کہ گھاٹی خالی ہے تو انہوں نے وہاں سے پھر لشکر کو لوٹایا، آدھوں کو بھاگتا ہوا دیا تاکہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں بھاگ رہے، اور آدھوں کو وہاں سے ہٹایا تاکہ توجہ ادھر ہی رہے. اور حضرت خالد پیچھے کی طرف سے آئے، اور عبداللہ بن جبیر اور کئی صحابہ جس میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، اس پہاڑی کے قریب جو ساتھ میں حضرت حمزہ کے رشتہ دار ہیں، بھتیجے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک ہی مزار کے اندر ہیں. تین قبریں ہیں آج. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں سیدہ زینب بنت جہش کے بھائی، وہ ساتھ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے سب سے پہلے معلم جن کو حضور نے مدینے میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، ان کو جب شہید کیا تو خبر مشہور کر دی کافروں نے کہ جناب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. خیر یہ لمبا ایک واقعہ ہے, لیکن اس سے حضرت علامہ قسطلانی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ امت جب نبی کی بات کو چھوڑتی ہے تو پھر دیکھو کیا تباہی آتی ہے. ایک بات پھر چھوڑ ہاری بھی جیتی بھی جنگ بھی بندہ ہار جاتا ہے کہ جب وہ نبی کے رشتے کو چھوڑتا ہے, ناموس رسالت کے مسئلے کو, ختم نبوت کے مسئلے کو, دین کے اصل اساس کو, حضور کے فرمان کو اور دینی حمیت کو جب وہ ہلکا سمجھتا ہے, اور جن کے لیے صحابہ نے, قوموں نے, امت میں جانے تک کا نذرانہ لگا دیا, ان چیز کو وہ ہلکا سمجھتا ہے, کسی کے غلط فیصلے ہوں یا جذباتی اس کو بنیاد بنا کر وہ سمجھتا ہے یہ سب مولوی ایسے ہیں, سب لوگ ایسے ہیں, وہ اپنی طرف سے رویہ کرتا ہے, تو اس کو بتا دیا جاتا حق وہی ہے. کسی کی سیاسی تنظیمی چیزوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, نفس مسئلے سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے, نفس مسئلے سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ جب کہنا نہ مانا تو یہ صدا ہوئی. ایک دوسری بات یہ تھی, فرمائی یہ شکست اللہ کی جانب سے کروانی تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ تکبر کی طرف ذہن نہ جائے, صبر کی طرف آئیں. ایک بات علامہ قسطلانی چار پانچ بڑے خوبصورت نکات اس کے لکھے ہیں مواہب شریف کے اندر. فرمایا یہ شکست اللہ کی جانب سے ہونی تھی, اس لیے کہ اگر صرف فتح ہی فتح ہو کہ 313,000 پر بڑھ جائیں جناب بغیر تلواروں کے بدر کے اندر کافروں کو پھاڑ کے رکھ دیں, تو اس میں تو غیر مسلم امڑ کر آ جائیں اور اپنے مطلب کے بھائی بچاؤ کا ٹھیا یہی ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اپنی خواہش کے لیے دین میں نہ آئے, اللہ کے لیے آئے. فرمایا احد میں سختی سے لیے کھڑی کی کہ جو بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جائے, اور بھاگے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ جو باقاعدہ مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے. بڑی تنظیم ہے جناب, اب تو بچاؤ اسی کا اندر رہیے جناب, ان کی بھی مانیے ان کی بھی مانیے, اپنا گزارا کرتے رہیے. وہ گھس گیا تھا. تو اب آپ دیکھیے جب حضور نے ایک تو میدان میں جانے کا فیصلہ کیا, اس سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی ایک, اور جب بظاہر فتح شکست میں بدل گئی اور اب تو مسلمانوں کا کام ہو گیا, اب یہ کہاں قدم اٹھا سکتے ہیں. حمزہ جیسا شیر, مصعب بن عمیر جیسے, عبداللہ بن جحش جیسے, ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اب یہ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے کیا تاکہ تم سے حتی یمیز الخبیث من الطیب, تاکہ ہم طیبوں سے خبیثوں کو الگ کر دیں. فتح مکہ قریب تھا, پھر دیکھیں غلبہ وہاں پر آیا. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دین کی خدمت میں اگر بظاہر مشکلیں آ جائیں اور شکست اور ہار بھی سر پہ کھڑے ہو جائے, تب بھی اس پر راضی رہے کہ اس میں فیصلہ ضرور ہے, اس میں چھنی چھانی جا رہی ہے, کچھ کو نکالا جا رہا ہے, کچھ کو رکھا جا رہا ہے, کچھ کے نعروں کو بھی قبول کر دیا, آنے کو بھی قبول کر دیا, اور کچھ کے صرف نعرے تھے ان کو دفاع کر دیا گیا. اور علامہ قسطلانی نے ایک بڑی پیاری بات کی, آخر میں بات ختم کرتا ہوں. فرما اللہ نے جنت کے لیے خاص جس چیز کو رکھا ہے وہ آزمائش. فرما یہ چیزیں نیک بڑا اعلیٰ درجہ جو نیک اعمال سے نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی اچھی اچھی چیزوں میں تو ہر بندہ آ جائے, لیکن جب آزمائش کھڑی ہو جائے سامنے اور ریاستیں گردن پر تلوار رکھ کر کھڑی ہو کہ نہیں بات نہیں کرنا ختم نبوت کی, بھائی بات نہیں کرنا عدالت صحابہ, بات نہیں کرنا قرآن کی, بات نہیں کرنا نظام اسلام کی, اور اس وقت بندہ کہہ کے گردن چلا دیجئے آپ ہماری, لیکن بات وہی کریں گے جو بدر والوں نے کی تھی, بات وہی کریں گے جو کربلا والوں نے کی تھی. تو علامہ قسطلانی بات فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ نے یہ جنت کا حصہ نمازیوں کے لیے نہیں, روزے داروں کے لیے نہیں, عمل والوں کے لیے نہیں, یہ جنت کا حصہ صرف ان کو ہے جو دین پر بات بنائے اور وہ مشقت کو برداشت کرنے پر قادر ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں غزوہ بدر اور احد سے سبق لینے کی توفیق دے, نا اتفاقیاں ہم سے دور فرمائے. غیر ضروری مسئلے پر جو ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں تو پھر حال یہی ہوتا ہے, ہم جب ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں تو دین سے اعتماد ختم ہونے لگتا ہے, ہمارا اللہ رسول پر بھروسہ ختم ہونے لگتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلا کر مرکز پر نظر رکھیں. اگر ہم لڑ گئے اور ختم نبوت کا جھنڈا گر گیا تو ہم اب دوسرے کو معاف نہیں کر پائیں گے. اگر ہم لڑ گئے اور قرآن پر ہاتھ ڈال گیا کوئی بندہ تو پھر ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے. اور ہم لڑ گئے آپس میں, اور یہ وطن عزیز پاکستان جس کو لیا تھا دین کے نام پر, اس پر لبرل دندناتے میں پھیلیں اور کفر کا نظام لے کر آئیں اور ہم توتو میمے کرتے رہیں, ہمیں چاہیے اپنی توتو میمے بھلا کر جو مرکز ہے اس پر توجہ کریں. بھائی بھائی لڑ جائیں مسئلہ نہیں, لیکن ماں کے دوپٹے کو کوئی پھاڑ رہا ہو, باپ کی داڑھی کوئی پکڑ جائے اور بھائی بھائی لڑ پڑ جائیں, ان کو اس کی حیثیت پتہ نہ ہو, تو پھر وہ گھر کیسے چل سکتا ہے. لہذا جو مرکزی چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے, قرآن ہے, اسلام ہے. الحمدللہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حبیب کہیے کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت سب میرے اللہ کے لیے ہے. میں مسلمان ہوں، مسلمان رہنا چاہتا ہوں، مسلمان مرنا چاہتا ہوں، میں کفر سے نفرت کرتا ہوں، میرے بچے مسلمان ہوں، نمازی ہوں، اللہ رسول کے قول کے پابند ہوں، ہم کسی پر انگلی نہ اٹھائیں، لیکن خود تو در مصطفیٰ کے غلام بنے رہیں۔ اللہ رب العالمین غزوہ احد کے شہداء کے درجوں کو بلند فرمائے اور ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان غزوات کے ذریعے بندہ اپنی فکروں کو ریوائیو کرے، توجہ کرے، اس سے اتفاق پیدا ہوتا ہے، اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس سے صفوں سے انتشار آتا ہے۔ اختلاف کو اختلاف تک رکھا جائے، اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ پھر دراریں اتنی آ جائے کہ مٹھی بھر کافر بھی تمہیں انگلیوں پر نچانا شروع کر دے۔ آج 52 سے زیادہ عرب ممالک ہیں، لیکن بیت المقدس کا حال آپ کے سامنے ہے، صرف یہ اسی وجہ سے ہے۔ کاش پھر وہ دور آئے، لیکن ہم پھر پوری امید ہیں، غزوہ احد کو قوم آج بھی پڑھ رہی ہے اور شوق سے پڑھ رہی ہے تو انقلاب آئے گا۔ بدر کو آج بھی پڑھ رہی ہے، شوق سے پڑھ رہی ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کالج کا نوجوان بھی آج دل لگا کر پڑھ رہا ہے بدر کو۔ میری بچیاں آج بھی سیدہ فاطمہ کے عمل کو دیکھ رہی ہیں، سیدہ عائشہ کے عمل کو دیکھ رہی ہیں، کربلا والی سیدہ زینب بنت علی صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تو جب تک یہ شخصیتیں یاد رہیں، بھور سے کشتی نکلے گی انشاءاللہ، بھون سے کشتی نکلے گی انشاءاللہ، بھون سے کشتی نکلے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس دین کی برکت سے، آج جمعے کے دن کی برکت سے، غزوہ احد کی برکت سے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان ممالک ہیں اللہ ان کو تباہی سے بچائے، اللہ انہیں مضبوط کرے، بشمول بالخصوص پاکستان کے، کہ وہ اپنے اصل دشمن کو جانتے ہوئے آنے والی امت تک کے لیے اسلام کو صحیح صورت میں آگے بڑھا سکے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غرہ نے صفوت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ واخر دعوان ہوں۔